شروع میں یہی تعلیمات رہتی تھیں. اور جہاد اس وقت فرض ہوا جب جہاد کا حکم اس وقت ہوا جب کفار مسلمانوں کے جان کے دشمن ہو گئے, مارنے پر تل گئے, ختم کرنے پر, تب جو ہے جہاد فرض ہوا. اور ان کو بھی جہاد فرض ہونے کے باوجود بھی کافروں کے ساتھ رعایت یہ رکھی گئی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر تو وہ اپنے بھائی ہو گئے, اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تب بھی ان پر تلوار اٹھانا نہیں ہے. ان پر تلوار اس صورت میں اٹھانا ہے جب وہ ہماری دشمنی پر اتر آئے, ہم کو ختم کرنے پہ اتر آئے. تو رعایت یہ ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ ادا کریں, جزیہ. تو پھر جب وہ اگر اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم جزیہ دے دیں گے تو پھر ان کو ان کے دین پر رہنے دیا جاتا ہے, پھر ان کو مجبور نہیں کرتے کہ اسلام قبول کرو. پھر وہ جزیہ دیتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ انہی کو ہوتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر مسلمان حکومت کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے تمام حقوق ان کو دلوائے, ان کی جان کی حفاظت, ان کے مال کی حفاظت, ان کی عزت آبرو کی حفاظت مسلمان حکمران کے ذمہ ہوتی ہے. جزیہ دینے کا فائدہ بھی انہی کو ہوتا ہے. اس طرح سے وہ پرامن طریقے سے کافر ہو کر بھی رہ سکتے ہیں. عام طور پر یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اسلام میں ہے ہی جنگ و جدل, جہاں کوئی کافر نظر آیا اس کو قتل کر دیا, مار دیا. ایسا نہیں ہے, یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے اور دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے. اب چونکہ ہم لوگ صبح و شام یہ خبر نامے اور چبر نامے معلوم ہے کیوں کہا میں نے, اس لیے کہ اس پہ عورتیں چبا چبا کے بات کرتی ہیں اور مرد چبا چبا کے بات کرتے ہیں, بڑے پرتکلف انداز میں اٹھلا اٹھلا کے اور منہ ٹیڑے کر کے وہ بات کرتے ہیں. تو عورتوں کو نامحرم مرد اچھے لگتے ہیں نعوذ باللہ, اور مردوں کو نامحرم عورتیں اچھی لگتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سے ٹیلی ویژن آیا پاکستان میں, ہمارے بچپن میں آیا تھا یہ پاکستان میں تقریباً 1960 یا 1962 میں یہ آیا تھا, یہ لعنت ہمارے ملک میں آئی تھی لعنت. تو وہ زمانے سے لے کر یہ زمانہ تک جو ہے میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ کس قدر اخلاق کی پامالی اور کس قدر بددینی ہم لوگوں کے اندر آ گئی مسلمانوں میں, خاص طور سے کفار کے طریقے, غیروں کے طریقے ہم نے جس قدر تیزی سے اپنائے ہیں اس ٹی وی کے آنے کے بعد, اور پھر اس شیطانیت کے اندر ترقی بھی ہوتی رہی. ٹی وی کے بعد وی سی آر آ گیا, بے حیائی کی فلمیں, فحش فلمیں, ساری ساری رات ہمارے بازے تھے رشتے دار, اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرمائے, ہم کو بھی معاف فرمائے. ہم دیکھتے تھے, ایک دفعہ ہم گئے کسی کے گھر میں ملنے کے لیے تو تقریباً پورا گھر جو ہے وہ ایک اپنے ڈرائنگ روم میں جمع تھے اور وی سی آر چل رہا تھا اور اوندھے منہ لیٹے ہوئے ہیں جو آپس میں نامحرم بھی ہیں, عورتیں ہیں. اس قدر دیکھ کر تعجب ہوا کہ یا اللہ یہ کہاں ہم آ گئے. اچھا, اور وہ دیکھ رہے ہیں اور چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اس قدر گندے مناظر اس میں چل رہے ہیں اور باپ بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بڑے چھوٹے سب. پھر بہت ہی نفرت پیدا ہو گئی کہ کیسی چیز ہے. الحمدللہ کبھی ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور احسان ہے. تو پھر جو ہے وہ دیکھا کہ ہم بیٹھے ہیں, ہم آئے ہیں ملنے تو کوئی رخ بھی نہیں کرتا سوا ہماری خاص جو ہماری والدہ کی ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار تھیں, وہ انہوں نے ہمیں محبت سے ہم کو اپنے کمرے میں دوسری جگہ لے گئیں, پھر انہوں نے ہماری خاطر مدارات کی. تو بہت ہی افسوس ہوا. تو بہرحال اس ٹی وی کے بعد شیطانیت میں ترقی ہوئی, وی سی آر آ گیا. اس کے بعد تو لوگوں کے زبانوں پہ ہم نے گالیاں بھی سنی, پہلے حالانکہ ایسا نہیں دیکھا تھا نہ سنا تھا، پھر گالیاں بھی دینے والے پیدا ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ جو یہ مختلف چینل کھلنے شروع ہو گئے، اس کے بعد تو دیکھا کہ بالکل ہندوؤں کے جو ہے لباس، ہندوؤں کے جیسے وہ ٹیکے اور ہندوؤں کے جیسے زیور اور ہندوؤں کے جیسے کپڑے، انہی کے جیسے رنگ، اور پھر اور ترقی ہوئی تو جب یہ کمپیوٹر آ گیا تو یہ جو ہے مغربی تہذیب تو نہیں کہتا میں، مغربی بد تہذیبی یہ اس کا ہم شکار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں انہوں نے ایک حربہ مسلمانوں کو مزید کیا کہتے ہیں اس کو کہ رسوا کرنے کے لیے اور ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا کہ دین کی باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس جو میڈیا کا شکار رہتے ہیں ہر وقت وہ دیکھتے رہتے ہیں، موبائلوں پہ اب تو کسر پوری ہو گئی کہ یہ موبائل جب سے آئے ہیں تو ان موبائلوں کی وجہ سے جو ہے ہر کس و ناکس جو ہے اس کی پہنچ پوری دنیا کے ہر کونے میں ہے اور ہر معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے مناسب ہو چاہے مناسب نہ بھی ہو، نامناسب چیزیں بھی اس میں ہیں اور مناسب چیزیں بھی ہیں، کام کی بھی ہیں، مانتے ہیں ہم کہ اس میں کام کی بھی چیزیں ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ناپختگی کی وجہ سے زیادہ تر بلکہ بالکل انتہائی کثرت سے، اور وہ اکثر شائعین جو ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز اکثریت میں آ جاتی ہے وہ کل مانی جاتی ہے، کل یعنی کہ اگر 2-4% لوگ اس کا شکار نہ بھی ہوں تو کہا یہی جائے گا کہ جو ہے اسی میں پوری قوم برباد ہو گئی، تو یہ کہنا کوئی نامناسب بات نہیں ہوگی، تو 2-4% کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو تقریباً سبھی جو ہے اس کے شکار ہو گئے کہ نامناسب چیزوں کے، کیونکہ گناہوں میں کشش ہے اور فضولیات میں بھی کشش ہے، لہو و لعب میں بھی کشش ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے سب کے سب شکار ہو گئے۔ تو اب جو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچوں میں وہ بات اخلاق ہے ہی نہیں، بوڑھے آدمیوں کے جا رہا ہے اس کے پیر کو چلتے ہوئے چلے گئے، ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ اب ایک آدمی بوڑھا کسی کام سے آیا ہے، 2-4 آدمی آگے لگے ہوئے ہیں لائن میں، اب یہ کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہم درمیان میں گھس کے وہ کسی طرح ترکیب لگا کے ہم پہلے لے لیں سامان، کتنی بری بات ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے ایسی اخلاق کی پامالی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ پہلے زمانے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو ٹی وی اس لیے رکھتے ہیں کہ اس سے ہم دین کی باتیں سیکھتے ہیں، ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کیبل اور نیٹ سروس والے ہیں وہ ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں۔ اب جب میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اس میں گناہوں کی چیزیں ہیں اور آپ بھی اس کی تشہیر مت کریں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس نیٹ کی سروس ہے آپ لینا چاہیں تو لے لیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ اس میں اسمارٹ ٹی وی ہے اور 100 چینل ہیں اور اس میں یہ فلمیں ہیں اور ڈرامے ہیں اور فلانا ہے، تو یہ آپ اپنے یہ ایک حرام کام ہے، گناہ کی طرف دعوت دینا، تو آپ اپنی روزی بھی حرام کرتے ہیں اس طرح، تو نہیں آپ ایسا کریں کہ آپ اس میں دینی بیانات بھی آتے ہیں آپ وہ سن لیا کریں۔ تو اس طرح سے کر کے جو ہے وہ اور کسی طرح راغب کرتے ہیں کہ وہ کر لیں۔ تو بہرحال ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچے ذہنوں کو یہ میڈیا جو ہے یہ تبدیل کر دیتا ہے اور اسلام کے جو بنیادی باتیں ہیں ان سے متنفر کر دیتا ہے، اور اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے ذہنوں میں ڈی ویلیو کر دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ بھائی کیا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں کٹ کٹ ہیں، کھلا ہوا ہے جو لوگ ان ذرائع ابلاغ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ اس کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل تو اندر سے کرتا ہے کہ ہم دین پر کچھ عمل والے ہو جائیں, لیکن وہ کر نہیں پاتے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان ذرائع ابلاغ کو بہت زیادہ سنتے ہیں, اور ان میں اکثریت سے کثرت سے گمراہ لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ اہل حق اور ہمارے بزرگوں کے سلسلے نے خاص ان چیزوں سے, ذرائع ابلاغ سے بہت دوری اختیار رکھی ہوئی, بہت دوری. ہمارے بزرگوں کو کبھی ٹی وی پہ کوئی نہ دیکھے گا نہ دیکھ سکے گا آئندہ, نہ دیکھا کبھی کسی نے ہوگا. تو ہمیشہ جو ہے ہمارے بزرگوں نے ان گندے آلوں سے دوری اختیار کی ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک اصول ہے دین کا, وہ یہ ہے کہ دوسروں کو دین سکھانا اس وقت جائز ہے جبکہ اپنا دین سلامت رہے, اپنا دین سلامت رہے. اور اگر اپنا دین کی دین شکنی ہوتی ہو تو دوسرے کے دین کی خاطر اپنی دین شکنی نہیں کی جاتی. تو یہ جو آلات ہیں ذرائع ابلاغ کے, ان میں کثرت سے گناہ ہوتے ہیں, ناچ گانے اور گندی فلمیں اور یہ سب. تو ایسے ذرائع ابلاغ پر ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی جو ہے کمپرومائز نہیں کیا. ہاں, ہمارے بزرگوں نے یہی اصول رکھا کہ دین سیکھنا ہے, بھائی آپ کو میٹرک کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا استادوں کو گھر بلاتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے گھر آ کے ہمیں پڑھائیے. آپ کو اسکول جانا پڑتا ہے, کالج میں پڑھنا ہے تو کالج جانا پڑتا ہے, سائنس پڑھنی ہے سائنس والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, ان کی خوش آمد, ان کو فیس دینا, اور پھر ان کے مطابق پروٹوکول پورا چاہیے ہوتا ہے, یونیفارم بھی ایسا ہونا چاہیے. بچپن میں ہم اسکول جاتے تھے تو ذرا بھی اگر کوئی چیز اگر موزے نہیں پہنے ہوئے ہوتے تھے تو اسکول سے باہر کھڑے رہو, موزے کیوں نہیں پہنے, ارے بھائی وہ دھلے ہوئے نہیں تھے تو یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. کالے جوتے اگر نہیں پہنے تو نہیں اندر نہیں جانے دیں گے, اور اگر یونیفارم نہیں پہنا ہوا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے اسکول میں اس زمانے میں جنا کیپ بھی یونیفارم میں شامل تھی. جنا کیپ وہ ہوتی کالے رنگ کی ٹوپی دو پلی, تو وہ لازمی تھی. اگر کوئی ٹوپی بھولی آیا تو داخلہ نہیں ہے. تو دنیا کے لیے ہم ہر کام پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, اور ہم عقل سے اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں جو چیز کی ضرورت ہے اس میں ہمیں جو ہے جانا پڑے گا, وہاں سیکھنا پڑے گا, پیسہ دینا پڑے گا. ایک دین ہماری نظر میں دین کی اتنی کم وقت ہے کہ دین کو ہم چاہتے ہیں بس مفت میں بیٹھے بٹھائے, ایسا نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. بلکہ دین سیکھنا ہے تو دین سکھانے والوں کے پاس جانا ہوگا. تو بزرگوں نے ہمارے ہمیشہ یہی اصول رکھا کہ جس کو دین سیکھنا ہو وہ ہم اس کی جوتیاں اٹھانے کو بھی تیار ہیں, ہمارے پاس آئے ہم اس کے خادم بننے کو تیار ہیں. ہاں, لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ آپ اپنا ذرا دین سیکھنی کر کے آپ ٹی وی پہ آ جائیں تو دیکھیں لاکھوں لوگ آپ کو سنیں گے, لاکھوں لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ بظاہر تو بڑی اچھی بات معلوم ہوتی ہے کہ لاکھوں لوگوں کو دین پہنچے گا, لیکن جو آدمی یہ خود اپنا کام کر رہا ہے غلط, اس کا کیا ہوگا؟ لہذا شریعت نے یہ اصول رکھا ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیا لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی جبر مجبوری نہیں ہے. آپ کو چاہیے دین, آپ آؤ, سکھانے والے آپ کو ملیں گے, سیکھو دین. لیکن کوئی یہ کہے کہ کھینچ کھینچ کے لوگوں کو اپنا دین شکنی کر کے اپنا دین توڑ کر لوگوں کو دین پر لاؤ, تو یہ ہمارے دین نے یہ نہیں سکھاتا. تو بہت لوگوں کو اس سے شکایت رہی ہے بزرگوں سے کہ صاحب آپ اس پہ آئے ہیں, آپ کے بیان میں کتنا فائدہ ہوتا ہے, اتنا بہت اچھا بیان آپ کرتے ہیں, تو آپ ذرا ٹی وی پہ تو آئیے. لیکن ہمارے بزرگوں نے ہرگز بھی اس طرف قدم اٹھانے کا سوچا بھی نہیں. گناہوں کے آلے میں سے کبھی دین پھیل نہیں سکتا. تو اس کی بالکل مشاہدہ ہم کو ہو گیا کہ جب اکثر بعضے لوگ جو یہ سوال کرتے تھے, اب تو ایسا موقع نہیں ہوتا, لیکن لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ اس کے خلاف ہیں, اس سے تو ہم نے اذان کی دعا سیکھی ہے, اس سے تو یہ سیکھا ہے. میں ان سے پوچھتا تھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ جب یہ ٹی وی آیا تھا اس سے پہلے ہم لوگوں میں مسلمانوں میں دین زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ کہ نہیں پہلے زیادہ تھا, اب تو دین نظر نہیں آتا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ٹی وی آیا تو دین زیادہ ہونا چاہیے تھا، دین زیادہ کیوں نہیں ہوا؟ اب خاموش بھائی، ٹی وی سے جب دین پھیل سکتا ہے تو کام کرنے والے تو کام کر رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ان میں گمراہ لوگ، شیطان قسم کے لوگ اس میں داڑھی رکھ کے، ٹوپی پہن کے، الا ماشاءاللہ، میں کس ہر ایک کو نہیں کہتا ہوں، کوئی مخلصانہ کام کر رہا ہوگا، لیکن ہمارے بزرگوں کے اصول کے بالکل خلاف ہے یہ ٹی وی پہ آنا، یہ گندگی، جس ناچ گندگی کے آلے پہ ناچ گانا اور یہ حرام کام ہو، اسی پہ ایک مولوی صاحب آ کے تقریر کر رہے ہیں، ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اب دیکھ لیجئے کہ سینکڑوں بیانات سینکڑوں لوگ کر رہے ہیں ٹی وی پہ اس میں اور نیٹ پہ اور اس پہ اس پہ، معلوم ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور الٹے الٹے مسئلے امت کو بتا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اب، یعنی یہاں حجت بن گئی، معلوم ہو گیا کہ یہ ٹی وی پہ اہل حق لوگ نہیں آ سکتے، یہ کوئی اور ہی لوگ ہیں۔ اب کس قسم کے ہیں؟ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم کسی کو نہ برا کہتے نہ اچھا کہتے، اور کسی نہ کوئی فتویٰ ڈالتے ہیں کہ بھائی اس پہ آنا ناجائز ہے، ہم تو یہ بات کرتے نہیں ہیں۔ تو مقصد یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اصل جو قیمتی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں راسخ نہ ہوگی تو دین کے کسی عمل پر، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دین کے کسی حکم کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے۔ مثلا ایک حدیث ریا ہے، حدیث ریا میں جو ہے، اس کا نام حدیث ریا ہے اس لیے کہ اس میں ریا جو دکھلاوا، ریا معنی دکھلاوا، اس کے متعلق اس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک قاری صاحب کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ کے اور پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ وہ قاری صاحب کہیں گے کہ ہم نے جو ہے قرآن شریف سیکھا اور سکھایا، اور آپ کے لیے جو ہے ہم نے یہ قرآن پاک پڑھا، سیکھا، سکھایا۔ تو چونکہ دل میں ان کے وہ بات نہیں ہوگی، اصل میں بات دل میں یہ تھی کہ لوگ ہمیں قاری کہیں گے، ہمیں حلوے نذرانے پیش کریں گے، ہماری آؤ بھگت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ چونکہ دل کا حال جانتے ہیں تو فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہاں تک تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ پردہ رکھتے ہیں سب کا، ستاری فرماتے ہیں اور ڈھیل دیتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر لے، لیکن وہاں سب ایک دوسرے کے سامنے، وہاں سب کا عیب کھلے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو وہاں پوچھیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، حافظ کہیں، اور آؤ بھگت ہو اور واہ واہ ہو، تو لہٰذا اس کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جاؤ، جہنم میں ڈال دو۔ دیکھیے کیا فائدہ ہوا قرآن کا اور قرآن پاک سیکھنے کا اور سکھانے کا، ذرا سی دل میں خرابی تھی وہ، چونکہ دکھلاوا جو شخص کرتا ہے وہ اللہ کی محبت سے عاری ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کو چھو کر بھی نہیں گزری، تو اس واسطے اس کا یہ انجام ہوا۔ حالانکہ کام نیک کیا لیکن انجام کیا ہوا۔ پھر اسی طرح ایک سخی آدمی کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ اور فرمائیں گے تو نے کیا کیا، تو بتائے گا اللہ تیرے راستے میں کوئی راستہ میں نے چھوڑا نہیں جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو، ہر جگہ میں نے آپ تیرے راستے میں خرچ کیا۔ تو پھر اس اللہ، چونکہ اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتے ہیں، وہاں فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری واہ واہ کریں، لوگ تجھے اچھا سمجھیں۔ پھر اس کا بھی انجام وہی ہوگا۔ دیکھیے کام نیک کیا تھا لیکن دل کی خرابی کی وجہ سے وہ کام جو ہے اس کے جہنم کا باعث بن گیا، اس کو بھی منہ کے بل گرا کے جہنم میں ڈلوا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک شہید کو بلائیں گے اور شہید سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا ہمارے لیے، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں نے جان بھی تیرے راستے میں دے دی۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دے دی؟ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتے ہیں، دل کی خرابیاں یہی ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ دیکھیے کہ کتنی اہم بات ہے یہ کہ اس کی شہادت بھی اس کے کام نہ آئی، اس کی قیرت اس کے کام نہ آئی، اس کی سخاوت اس کے کام نہ آئی، کام نیک کیے لیکن ضائع ہو گئے. کس وجہ سے؟ دکھلاوے کی وجہ سے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں اور تجھے بہادر کہیں اور تیرے قبیلے کی تعریف کریں, لہٰذا اس کا بھی انجام یہی ہوگا کہ وہ منہ کے بل گرا کر جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اسی طرح کل ہمارا بیان تھا تکبر کے اوپر. عجب اور تکبر یہ دو بڑی خطرناک بیماریاں ہیں. کل پورا مفصل بیان اسی کے اوپر ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اصل چیز ہے اللہ کی محبت کا دل میں راسخ ہو جانا, اور اللہ کی محبت کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ سوا اہل محبت کی صحبت کے اور کوئی نہیں, سوا اہل محبت کی صحبت کے. اور صحبت میں جو ہے تقریر اور بیان کی کوئی شرط نہیں ہے, محض صحبت بھی کام دیتی ہے. ہاں, اور ان کی محبت ان کے سینوں سے حاصل ہوتی ہے, اور جب ان کے سینوں سے محبت حاصل ہو جاتی ہے یا محبت کا بیج دل میں پڑ جاتا ہے تو اب جو اس بیج سے جو بھی نکلے گا اس کی جو اساس ہوگی, بنیاد ہوگی, جنین ہوگی, جنین وہ محبت ہی محبت ہوگی, اس میں اخلاص ہوگا. تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کے اندر عمل میں کمزوری ہو, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ دین کی محبت اور دین کی عظمت اس میں ہو, اگرچہ عمل سے کمزور ہے. دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ محبت بے انتہا رکھتے ہیں لیکن بےچارے نوافل نہیں پڑھ سکتے یا اور کوئی ایسے کام نہیں کر سکتے, مال نہیں ہے صدقات نہیں دے سکتے, اور جان نہیں ہے تو جہاد نہیں کر سکتے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دین کی عظمت اصل چیز ہے, اصل بنیاد. جس دل میں یہ ہوگا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, اور جس دل میں یہ نہ ہوگا اس کے معاملے میں بڑے شکوک و شبہات رہیں گے کہ وہ کامیاب ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. تو یہ بھی اچھی ذوق ہے, لیکن یہ جو اشعار ہم پڑھتے ہیں یہ محض اس کے اندر کوئی مضمون نہیں سوا اللہ کی محبت کے. اور اللہ کی محبت جس دل میں آ جائے گی تو دین کے تمام شعبے اس میں زندہ ہو جائیں گے, یعنی اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ محبوب کا جو حکم آ جائے وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرے گا. یہ خاصیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اب جان دینا ہو, مال دینا ہو, عزت لٹانی ہو, کچھ بھی کرنا ہو, تو اگر ایک چیز محبت اللہ کی محبت دل میں ہے تو ہر کام پر وہ تیار, فوری تیار ہو جائے گا. ایک واقعہ ہمارے حضرت سناتے تھے, ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو ہے بڑے بزرگ ہیں, اور ایک علامہ شامی بھی ہیں. علامہ شامی کی تو بڑی بڑی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں, فتاوی شامی سے تو فتوے بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک مرتبہ اپنے ایک بزرگ کے پاس گئے اور سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں, کیونکہ تعلیم و تعلم ہی ساری زندگی کرتے رہے, پڑھنا اور پڑھانا, کتابیں پڑھنا, کتابیں پڑھانا, علم دین پڑھنا, علم دین پڑھانا. تو جب بزرگ کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس تو بڑے گھوڑے اور بڑا مال و دولت, نوکر چاکر, اور اس زمانے میں شکار کے کتے بھی لوگ پالتے تھے. جائز ہے شکار کے لیے کتے پالنا, کیونکہ اس زمانے کی طرح بلڈنگیں, دکانیں اور یہ سب چیزیں تو نہیں ہوا کرتی تھیں. تو بعض لوگ جو ہے اپنا پیٹ اسی طرح پالتے تھے شکار کر کے. تو کتے بھی پلے ہوئے ہیں بڑھیا قسم کے, اور بڑا اہتمام اور انتظام. تو دل میں کہنے لگے کہ یہ کیسے ولی اللہ ہے, یہ تو عجیب ہے. اور ایک مصرع انہوں نے کہا فارسی کا کہ نمر دانس کہ دنیا دوست دارد, کہ وہ یہ اللہ کا کیسا ولی ہے. ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے, اتنے مال, اتنی دولت اور یہ سب نوکر چاکر, یہ کہاں ولایت, ہم نے تو غلط سنا, ہم تو غلط جگہ آ گئے. تو بہرحال سو گئے رات کو. رات کو خواب میں دیکھا کہ بہت سخت پریشانی ہے, کسی سے قرض لیا ہوا تھا, اب وہ قرض خواہ جو ہے آ کر مطالبہ کر رہا ہے ہمارا قرض دو, اور گریبان پکڑا ہوا ہے کہ ہمارا قرض دو, اور یہ بڑے پریشان ہیں. تو رات ہی رات اسی خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آتے ہیں, قریب سے دیکھا تو وہ تو وہی ہے. تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, گھوڑ پہ سوار آ رہے ہیں گھوڑے پر اور نوکر چاکر بھی ہیں ساتھ میں لگام پکڑے ہوئے. آ کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, کہا کہ اس نے ہمارا قرض دینا ہے, قرض نہیں دیتا ہے. تو پوچھا کتنا قرضہ ہے, انہوں نے کہا اتنی اشرفیاں, شاید 100 یا 200 جو بھی اشرفیاں تو قرضہ ہے. تو انہوں نے جو ہے نوکر کو اشارہ کیا, اس نے ان کے خزانے میں سے مال میں سے پورا قرض اس کا ادا کر دیا ان کا, اور یہ اپنا قرض ادا کر کے اس نے چھوڑ دیا اور یہ آزاد ہو گئے اور وہ چلے گئے. تو صبح آنکھ کھلی تو بہت روئے, بہت پچھتائے, اور جا کر جو ہے چپکے سے جا کر مجلس میں بیٹھ گئے. ان کی خاموشی سے ندامت طاری تھی. تو پھر انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے, میں تو بیعت ہونے آیا تھا. تو کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ مصرع کیا کہا تھا تم نے. صاحب کش بزرگ تھے, انہوں نے تو چپکے ہی سے کہا تھا دل ہی دل میں. تو کہا کہ نہیں حضرت, آپ وہ نہ کہلوائیے الفاظ مجھ سے, بس آپ مجھے بیعت. کہا نہیں, پہلے وہ جملہ کہو پھر ہم بیعت کریں گے. تو بہت اصرار کیا نہیں مانے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کہا تھا نمر دانس کہ دنیا دوست دارت, کہ یہ وہ ولی نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہو, اتنی مال و دولت اور یہ سب چیز. تو انہوں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک مصرع اور لگا لو ہماری طرف سے تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا برائے دوست دارت, اگر دنیا تو ہے لیکن کس کے لیے ہے, دوست یعنی اللہ کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے, دل نہیں لگایا ہوا ہے اس سے. دیکھو کہ اس دنیا, وہ دنیا سے کسی کا قرض ہم نے ادا کر دیا, کسی کا قرض ادا کر دینا کس قدر اجر و ثواب کی بات ہے, کس قدر اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث ہے. کسی کا کام آ جانا, کسی کے حاجت کو چلے جانا, ہم لوگ اس دین کو سمجھتے کہاں ہیں؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں یہ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ بس, ہم تسبیح کر لیتے ہیں, ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, ساتھ میں حرام کام بھی ہو رہا ہے, نامحرموں کو بھی دیکھ رہے ہیں, مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, عورت مرد کو دیکھ رہے ہیں. بہت بار یہ بات بیان کی کہ آج کل جو شادی ہوتے ہی نکاح ہوتے ہی اکثر جگہ جھگڑے سننے میں آتے ہیں, ناچاقی ہو گئی, طلاق ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, کیا وجوہات ہیں ہم سوچتے بھی کہاں ہیں, بس یہی دیکھتے ہیں جھگڑا ہو گیا, مزاج نہیں ملا. کیوں, کیا اکثر یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ یہی ٹی وی اور ذرائع ابلاغ سے شکلیں دوسری پسند کر کے, اب تو اور آسانی ہو گئی ہے, یہ بکاؤ مال کی طرح ہماری بیٹیاں نعوذ باللہ من ذالک بکاؤ مال کی طرح ہو گئی ہیں. اپنی تصویریں فیس بک پہ اس پہ اس پہ لگاتے ہیں لڑکے لڑکیاں, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس میں عشق مجازی میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ اب شادی تو کر لی, اب دوسری شکلیں دیکھ رہے ہیں, کہ پھر اس سے موازنہ کر رہے ہیں کہ عورت موازنہ کر رہی ہے کہ تو ہمارا تو شوہر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, اس کی شکل تو ایسی ہے ویسی ہے, اور شوہر موازنہ کر رہا ہے کہ ہماری بیوی, ہمارے حضرت میزان فرماتے تھے کہ لڑکا کہتا ہے کہ اماں 11 نمبر کا چشمہ لگا کے گئی تھیں, کیا دیکھ کے لائی ہیں بہو کو, یہ کوئی یہ اس کی ایسی شکل ہے اور ویسی شکل ہے, لگتا ہے اماں 11 نمبر کا چشمہ لگا کے گئی تھیں, ان کو ٹھیک سے نظر نہیں آیا. تو اس سے ناچاقیاں اور وہ پیدا ہو رہی ہیں. ہم کہاں سمجھتے ہیں ان باتوں کو, کہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص کسی بھائی کی حاجت کے لیے جاتا ہے, اس کو 10 سال نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. آج کسی سے کچھ کام اگر کہو بھی تو بھاگ جاتا ہے, معذرت کر کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اور جس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ کام کہنے والے ہیں تو وہ پہلے ہی وہاں سے کھسک لیتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہے, بیچارے کا پنچر ہو گیا, کل ہی یہ نظارہ ہم نے دیکھا, پنچر ہو گیا بیچارے کا, وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کیسے اس کو کرے. تو ایک قوم گزر رہی ہے وہاں سے, مگر کسی کو احساس نہیں ہے کہ بھائی ایک آدمی پریشانی میں ہے, بیچ رستے میں ہے, تو اس کا کچھ کام ہم آ جائیں چلو بھائی. تو یہ حال ہے, اسی طرح دسیوں جگہ ایسا ہوتا ہے. تو دیکھ بھال کر کرے, آج کل حالات بھی ایسے ہیں, بازے ڈرامے بھی ہوتے ہیں لوگ, اور وہ اس بہانے سے لوٹ بھی لیتے ہیں. دیکھ بھال لے کہ بھائی آدمی کیسا ہے کیا ہے, تو اس کے کام آ جائے. غرض یہ کہ 10 سال نفلی اعتکاف کا ثواب ہے اگر کوئی شخص کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے, اور جب تک وہ بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے کام پورے فرماتے ہیں. وہ اپنے بھائی کی حاجت کی پوری کرنے میں لگا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ اگر نفلی اعتکاف ہو تو اور کسی بھائی کی کوئی حاجت کو جانا ہو تو نفلی اعتکاف کو چھوڑ کر جانا جائز ہے، بالکل مستحسن ہے، بلکہ احسن ہے۔ یہ دین کون سکھاتا ہے؟ کوئی بتاتے نہیں باتیں، بس یہی معلوم ہے کہ تسبیح کرو اور اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی جیسی تیسی پڑھ لیتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہے کہ نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، طریقہ اس کا صحیح ہے کہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ قبول کرنے والے ہیں، یہ بہانے وہاں نہیں چلیں گے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، صحیح طریقے سے نماز کو سیکھے اور اس کو ادا کرے، پھر اس میں جو بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو اس پہ معافی مانگتا رہے، ڈرتا رہے کہ معلوم نہیں نماز قبول ہماری ہوئی کہ نہیں، تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں کہ چلو بھائی کوشش اپنی پوری کرے کہ ٹھیک طریقے سے نماز پڑھی، ٹھیک طریقے سے ہم نے کام کیا، سنت کے مطابق ہم نے کام کیا، تو پھر تو یہ سب ٹھیک ہے، اس میں غلطی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اور اسی لیے استغفار کا بھی حکم ہے کہ نیک کام کر کے اکڑو نہیں، یہ مت سوچو کہ ہم تو بڑی تسبیح کر لیتے ہیں کافی ہے، ساتھ میں گناہ کے کام بھی چل رہے ہیں، یہ تو بالکل جاہلوں والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کہ ایک تو اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دی، اوپر سے جو ہے وہ گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں، حرام کام بھی کر رہے ہیں، بدنگاہیاں کر رہے ہیں، یہ جو موبائلوں کے ساتھ جو معاملہ ہے بہت ہی آگے پہنچ چکا ہے، بہت آگے، اور اس سے پوری قوم جو ہے نہ صرف یہ کہ اس کا دین برباد ہو رہا ہے بلکہ دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، بالکل رخ ہم لوگوں کا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہٹ چکا ہے، الا ماشاءاللہ اکثر کا، تو یہ حال ہے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اصل بنیاد ہے، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے تو پھر اس سے جو ہے توقع ہے کہ ہر کام میں بلا اعتراض بلا توقف وہ آگے بڑھ جائے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ عین موقع پر اس کو شیطان آ کر گھیر لے گا اور تمہارا یہ مسئلہ تمہارا یہ مسئلہ، پیچھے ہٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہاد کے موقع سے پیچھے ہٹ جانے سے، پیٹھ دکھانے سے، بڑی بری چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو بہرحال بات تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، میں پوچھ رہا تھا کہ اشعار کون سے پڑھوں، اب تو کوئی مختصر سے اشعار پڑھنے چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، نعت شریف کے اشعار پیش خدمت ہیں۔ کیا اثر تھا رسالت کی شام ہے، کیا اثر تھا رسالت کی شام ہے، نور سنت ہے کونو مقام، نور سنت ہے کونو مقام، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں، نور سنت ہے کونو مقام، نور سنت ہے کونو مقام، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں، اب دو سلطان کھڑے ایک صف میں، اب دو سلطان کھڑے ایک صف میں، کیا اثر تھا رسالت کی شام میں، کیا اثر تھا رسالت کی شام میں، اب دو سلطان کھڑے ایک صف میں، کیا اثر تھا رسالت کی شام میں، نور سنت ہے کونو مقام، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں، فرق کالے او گورے کا تو نے، فرق کالے او گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں، کس طرح سے مٹایا جہاں میں. یہ کالے گورے کا فرق بھی ہے، آپ نے مٹایا اور فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، بلکہ کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز مانا چاہے گا. یہ کھال کالی گوری اور نقشے اور حسن اور غیر حسن، یہ سب اللہ کی پیداوار ہے. کوئی حسین دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ حسن ہمارا اپنا کمال ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا پیدا نہ کرتے تو وہ کہاں سے حسن لاتا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، ہاں، کہ ہم اپنے حسن پہ اکڑتے ہیں یا اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اللہ کا شکریہ کیا ہے، حسن کا شکریہ کیا ہے، کہ اس کو غیر محل پہ استعمال نہ کرنا، ہے نا. یہ جو بے پردگی ہے اور یہ اتراتے اور اٹھلاتے پھرتے ہیں اور غیروں کے طریقوں کے اوپر اور یہ بے حیائی کے لباس پہن کر اس کی نمائش کرنا، یہ انتہائی ناشکرا اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے. ہاں، اللہ نے اگر حسن دیا ہے تو اس کو بھائی اس کے طریقے سے رکھو، اگر عورت ہے تو اس کو چھپا کر رکھو، کیونکہ اس کا حسن صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے جائز ہے، اور کسی کو دکھلانا اس کو جائز نہیں ہے. اور آج کل یہ ہے کہ سب دکھلاتے پھرتے ہیں، کیا گویا ایسے یعنی کہہ رہے ہیں، بزبان حال کہہ رہے ہیں، زبان سے تو نہیں کہہ رہے لیکن بزبان حال، یعنی ان کا حال یہ بتلا رہا ہے کہ ہم کچھ کچھ تو شوہر کے ہیں باقی اوروں کے بھی ہم ہیں. انا للہ و انا، کس قدر بے غیرتی کا یہ عمل ہے، بے پردگی. اب مگر افسوس ہے، وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب سے ٹی وی آیا ہے تو اس وقت سے لے کر جو ہے اب تک جو شیطانی آلات میں ترقی بھی ہوتی رہی، تو اسی اعتبار سے بے پردگی اور بددینی میں اضافہ ہوتا رہا. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو ایک تو یہ کہ کالے گورے کا نہیں، ایک صحابی تھے، وہ ان کی بہت ہی یعنی ان کی شکل ایسی تھی بیچاروں کی اللہ نے بنائی تھی، لیکن بہت ہی کیا کہیں کہ بالکل غیر حسین غیر جاذب شکل تھی. تو مگر وہ سبزی لا کر بیچا کرتے تھے، مضافات سے سبزی خریدتے تھے، مدینہ شریف میں آ کر بیچتے تھے. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ تھے بھی غلام اور ان کے پاس کوئی مال پیسہ کوئی حیثیت نہ تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور یہ سبزی بیچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے جا کر خاموشی سے چپکے سے اپنی آغوش میں بند کر لیا، کس لیا، اس طرح کہ وہ پیچھے دیکھ نہ سکیں کہ کون ہے. تو مگر ان کو ادراک ہو گیا کہ یہ سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ہو نہیں سکتا. پوچھا کہ کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو کون خریدے گا، میں تو شکل بھی ایسی ہے اور نہ میرے پاس مال ایسے ہے. اور تو فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور میرے نزدیک بہت ہی محبوب ہے. اب سوچئے کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا خوشی سے. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ ایسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہمارے سمجھانے کو ہم کہتے ہیں کہ بیچارے بد شکل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبت ان سے فرمائی، کیا حال ہوا ہوگا ان کو. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی ہدیہ بھی کیا کرتے تھے، آپ بڑی خوشی سے قبول فرماتے، اور پھر ان کو شہر کی چیزیں ہدیہ کیا کرتے تھے. اس طرح سے خفیہ خفیہ ان کی مدد بھی ہوتی تھی. اس طریقے کے اخلاق، کاش کہ ہم مسلمانوں کو ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اللہ اور رسول کے طریقوں پر چلنے والے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم اپنانے والے ہوں، پھر تو کیا بات ہے، پھر یہ سارے جو دشمنان اسلام ہیں خود ہی مغلوب ہو جائیں گے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو دین پر چلتا ہے۔ دیکھیے غزوہ بدر ہے، جتنے بھی غزوات ہیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ تم جب بالکل کمزور تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ کیا بات تھی کہ وہ دین پر چلنے والے تھے، مخلص تھے، اخلاص سے دین پر عمل کرتے تھے، تو پھر آسمانوں سے ان کی مدد اترتی تھی۔ تو آج بھی وہی معاملہ ہو سکتا ہے، ہم دین پر چلیں، ہم اپنی طاقت کو نہ دیکھیں کہ ہم میں طاقت نہیں ہے اور ہم کمزور ہیں، ہم دین پر چلیں، ہماری طاقت دین ہے، ہماری طاقت شریعت ہے، ہماری طاقت سنت ہے، جب ہم ان پر عمل کرنے والے ہوں گے تو خدا تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں، سپر پاور ہیں، سپر پاوروں کو سپر پاور کی بھیک دینے والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، پھر کیا عالم ہوگا، پھر یہ ان کو پیس کر رکھ دیا جائے گا جو دشمنان اسلام ہیں، ہے نا۔ تو اصل کام کرنے کا جو ہے اس سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے ہوں، پھر تو یہ سارا عالم مغلوب ہو جائے گا۔ اچھا، عموماً جو ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ کامیابی و کامرانی یہی ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو، ان کی حکومت ہو اور ان کے روب داب ہو پوری دنیا کے اوپر، یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کا یہ نہیں ہے اصول، کامیابی تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے، چاہے مسلمان غالب ہو ظاہراً یا مغلوب ہو دشمنوں سے۔ دیکھیے جب شروع شروع میں اسلام آیا تو کتنے لوگ مغلوب تھے کفار سے، کیسی کیسی سختیاں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے چلے دین حاصل کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات پیش کر رہے ہیں، کون سا دین پیش کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنا اسی وقت ایمان لیا ہے، لیکن پھر جا کر جب انہوں نے نماز کھلے عام پڑھی تو ان کو اتنا مارا گیا کہ وہ بیچارے زمین پہ گر گئے، لیٹ گئے، اور ان کے بھائی بھی، بڑے بھائی بھی ایمان لے آئے تھے، تو یہ حالت ہو گئی ان کی، اور ان کو پھر واپس کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے ان کو اٹھایا اور ان کو دیکھ بھال کری، اور پھر ان سے فرمایا کہ جب ہمارا غلبہ ہو جائے پھر تم آنا، ابھی تمہیں جو اسلام کی تعلیمات پہنچ گئیں بس اس پہ تم عمل کرو اور اپنے وطن چلے جاؤ۔ پھر وہ اپنے وطن چلے گئے، پھر جب غلبہ ہوا اسلام کا پھر وہ آ گئے، تو اور بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب بتائیے کس قسم پرسی کے عالم میں تھے مسلمان شروع میں، تو اور کس طرح مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں جان دی، کہ انہوں نے ذرہ برابر بھی، اگرچہ جائز تھا کہ اگر کوئی ان پر جان کا تشدد کرے کہ جان سے مار رہا ہے اور وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہم یہ پھر گئے ایمان سے نعوذ باللہ، تو زبان سے کہنا جائز ہے، دل میں تو ایمان ہے لیکن جان بچانے کے لیے کہنا جائز ہے، لیکن انہوں نے جان دے دی لیکن زبان سے بھی وہ کلمہ نہیں کیا۔ اور کس قسم پرسی میں تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے بہت مظالم سہے، ان کی والدہ نے بہت مظالم سہے، ان کی بہن کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ شرمناک تشدد کیا گیا، بہت ہی بہی مانا بھی نہیں، پتہ نہیں کس قسم کے سنگدل لوگ تھے کہ زبان پہ لاتے ہوئے بھی جو ہے وہ خوف آتا ہے، ایسے مظالم سہے انہوں نے، لیکن بالکل کلمے کے اوپر انہوں نے جان دی، ایک لفظ بھی انہوں نے اس کے خلاف نہ کہا۔ تو حالانکہ کس قدر کمزور حالت میں تھے مسلمان کہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ حشر ہو رہا ہے اس عورت کا، لیکن وہ اس قابل بھی نہ تھے کہ مدد، تو کیا ہم یہ کہیں گے نعوذ باللہ کہ وہ ناکام ہو گئے، وہ تو بالکل کامیاب ہو گئے، اللہ پر انہوں نے جان دے دی۔ اصل کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، یہ حکومت چاہے کمزور ہو چاہے طاقتور ہو چاہے غلبہ ہو مسلمانوں کو، بعض لوگ اس انتظار میں تھے جب یہ حالات کچھ ایسے تھے جو آپس میں کشاکشی چل رہی تھی، بعض لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ غلبہ ہو جائے ہم بھی پھر دین پہ آ جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی غلبہ ہو جائے تو ہم بھی دین، یہ آپ کو اس کو دھوکہ ہے کہ وہ آپ کو کامیابی اس میں سمجھ رہے ہیں کہ جب تک مسلمان غالب نہ آ جائیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہے، نہیں، ہر مسلمان انفرادی طور پر کامیاب ہے اگر وہ اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. بس اس کا تو کام بن گیا, تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمارا کا ہم جو ہے اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, اصل بات ہے متقی, تقوی اختیار کرنا. فرق کالے او گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں, یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ, یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ, شان سلطانیت شتربام میں. شتربام نے اونٹ چرانے والے, یہ اونٹ چرانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے. یہ تمام عرب میں اونٹ چرانا جو ہے وہ ایک پیشے کے طور پر تھا اور بہت معزز پیشہ مانا جاتا تھا. تو لیکن یہ اونٹ چرانے والے کیسے انہوں نے حکمرانی کی؟ 22,000 میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی, اپنی خلافت کے زمانے میں 22,000 مربع میل پر حکومت تھی, اور تھر تھر کانپتے تھے اس وقت کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی. اور یہ حالت تھی آپ کی کہ آپ جو ہے لنگی پہنے ایک ہی کپڑے میں اور درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, اور قیصر و کسرا کے سفیر ڈھونڈنے آئے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کہاں ہے, تو ان کے خیال میں تھا کوئی بہت بڑا محل ہوگا, بہت بڑا جو ہے کوئی چوکی پہرا لگا ہوا ہوگا, بڑے فوج ہوگی, بڑا لشکر ہوگا, تو اس خیال میں تھے وہ. تو جب پوچھا صحابہ سے کہ بھائی آپ کا خلیفہ کہاں ہے, تو انہوں نے کہا خلیفۃ المومنین وہاں فلاں فلاں جگہ ایک درخت ہے اس کے سائے میں آرام فرماتے ہیں, اس وقت قیلولہ فرما رہے ہوں گے, جاؤ وہاں مل لو جا کے. دیکھا تو وہاں نہ کوئی چوکی دار ہے نہ کوئی پہرے دار ہے, اور وہ اکیلے لیٹے ہوئے ہیں سائے کے اندر, اور ایک لنگی جسم پر ہے جو ناف سے لے کر سطر کو پورا ڈھانپے ہوئے ہے, اور وہ لیٹے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں. تو ان کو دیکھ کر یہ دونوں آدمی تھر تھر کانپنے لگے, تھر تھر. ابھی نہ کوئی تقریر ہوئی, نہ وہ کھڑے ہوئے, نہ ان کو دیکھا. دیکھ کر ہیبت طاری ہو گئی. تو معلوم ہوا, بتایا کہ یہ جو ہیبت طاری ہو گئی در حقیقت عمر کی ہیبت نہیں تھی بلکہ ہیبت اللہ تعالی کی تھی, کیونکہ ان کے دل میں اللہ تھا. یہ چیز ہے دولت اصل مسلمان کی, جس سے ہم بہت دور ہیں, بہت دور, بہت دور ہے مسلمان اس چیزوں سے. مساجد بھری ہوئی ہیں, مجمع لگے ہوئے ہیں, بیانات بھی سننے جا رہے ہیں, لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے اور روحانیت سے خالی ہے, عاری ہے, اخلاص سے عاری ہے. یہ چیز کمانے والی ہے, تو وہ چیز سے ہم بہت دور ہیں. یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ, شان سلطانیت شتربام میں, جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا, جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا, گل بدامہ تیرے بوستاں میں, گل بدامہ تیرے بوستاں میں. جنہوں نے کانٹے بچھائے سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی رکھ دی. بتائیے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہوگی, روحانی اذیت, جسمانی اذیت کیسی ہوئی ہوگی, آپ کا کیا مرتبہ تھا, لیکن آپ پر کیا تکلیف ڈالی گئی. لیکن انہی لوگوں کو, ایسے قسم کے لوگوں کو جنہوں نے معافی مانگی اور نادم ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل معاف فرما دیا, ذرا بھی بدلہ ان سے نہیں لیا, اور بلکہ ان کو دین کی دولت سے سرفراز فرمایا. گویا گل بدامہ, گل بدامہ کے معنی دامن گلوں سے بھر جانا, پھولوں سے بھر جانا. انہوں نے کانٹے دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھول دیے, دین کے پھول, اللہ کی محبت کے پھول دیے. کسی سے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا, گل بدامہ تیرے بوستاں میں, جو چلا تیرے نقش قدم پر, جو چلا تیرے نقش قدم پر, کامراہ ہے وہ دونوں جہاں میں. آگیا نا یہ کہ جو نقش قدم پہ چلے, جیسے حالات ہوں دین کو اختیار کرے, جیسے بھی حالات ہوں, دین کو پکڑے رکھے مضبوطی سے, اور جب جس وقت جو مطالبہ ہو دین کا اس میں حاضر, چاہے وہ جہاد ہو چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو, اس میں ہر وقت حاضر ہے. تو یہ ہے اصل کامرانی اور کامیابی. حکومت کامیاب ہو جانا, مسلمانوں کا غلبہ ہو جانا, یہ ظاہری باتیں جو ہیں اس سے یہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں اور ہم کامیاب ہیں. کامیاب تو وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہے. جو چلا تیرے نقش قدم پر کامراہ ہے وہ دونوں جہاں میں, کامراہ ہے وہ دونوں جہاں میں. ہو قمر جیسے انجم میں روشن, قمر مانے چاند اور انجم مانے ستارے. ہو قمر جیسے انجم میں روشن, آپ تھے محفل اختروں میں, آپ تھے محفل اختروں میں. اخترا معنی اختر کی جمع ہے, یعنی اختر کو بھی ستارے کو ہی کہتے ہیں. ستاروں کی محفل میں آپ کی حیثیت ایسی تھی جس سے ستاروں میں چاند ہوتا ہے بدر کامل چمکتا ہوا, چودہویں رات کا چاند, آپ اس سے بھی زیادہ روشن تر تھے. ہو قمر جیسے انجم میں روشن, آپ تھے محفل اختروں میں. آخری شعر ہے, آپ کی شان بے انتہا کو, آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر زبان میں, کس طرح لائے اختر زبان میں. آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر زبان میں. نور سنت ہے کون و مکان میں, کیا تجلی تھی تیرے بیان. اللہ تعالی ہم سب کو سنت اور شریعت کے پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے, مجھ کو بھی اور سب دوستوں ان کے گھر والوں کو, ہمارے گھر والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ کوتاہیوں کو, غفلتوں کو, غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, اے اللہ سنت کا راستہ عطا فرما دے, شریعت کا راستہ عطا فرما دے, صاف ستھرا سیدھا راستہ ہم سب کو عطا فرما دے. گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دے, بے حیائی کے کاموں سے, بے شرمی کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے, اس سے نفرت عطا فرما دے. عقل سلیم ہم سب کو عطا فرما دے, قلب سلیم ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں کے کاموں سے بیزار کر دے, گناہوں سے ہم سب کو بیزار کر دے. نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے, اپنے نام کی لذت ہم سب کو عطا فرما دے. یا اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرما دے, اپنے نام لینے کی, صبح و شام نام لینے کی توفیق عطا فرما, بار بار نام لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے نام لینے کو ہماری غذا بنا دے. اے اللہ اپنی یاد کو ہماری غذا بنا دے. تیرا بھولنا میری موت ہے, تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. اے اللہ آپ کو بھلانا ہمیں موت سے بھی زیادہ, اے اللہ مشکل اور اشد ہو. اے اللہ موت سے بھی زیادہ مشکل اور اشد ہو. اے اللہ ہر دم اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما, یاد کامل کی توفیق نصیب فرما, یعنی طاعات کی بھی توفیق نصیب فرما اور نافرمانی سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما, اپنی یاد کامل نصیب فرما. اے اللہ آپ پر جان دینے کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم آپ پر جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں, ایسا ایمان و یقین ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنا باوفا بنا لیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کے راستوں پر چل کر ہم بے وفائی نہ کریں. اے اللہ آپ کے بے وفا نہ بنیں, بے غیرت نہ ہو جائیں. روٹی ہم آپ کی کھاتے ہیں, زندگی ہم آپ کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں، صحت سے ہم آپ کی دی ہوئی صحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی دی ہوئی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنا راستہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ وفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ بے غیرتی سے ہماری حفاظت فرما، بے وفائی سے بے ایمانی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنا وفادار بنا لے، اے اللہ غیرت مند بنا لے، اے اللہ شرم و حیا والا بنا دے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ سنت پر ہر سانس سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہر سانس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، 24 گھنٹے کی زندگی کو ہماری اللہ عین سنت کے مطابق بنا دے، اے اللہ ہر سنت کی قیمت ہمارے دل میں ڈال دے، ہر سنت پر چلنے کی، اے اللہ چلنے میں جان کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت بنا دے، دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، جن کو جو بھی مشکلات ہیں اللہ ان کو آسان فرما دے، اے اللہ جن خاندانوں میں آپس میں جھگڑے ہیں، بدگمانیاں ہیں، اور اے اللہ ان میں آپس میں ناچاقیاں ہیں، اے اللہ ان کو محبت نصیب فرما دے، اے اللہ آپس میں محبت نصیب فرما دے، ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت نصیب فرما دے، ایک دوسرے کی راحت اور آرام کے لیے اپنی قربانی دے دینے کی توفیق عطا فرما دے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق عطا فرما دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے، محبت والے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دے، اور ہماری اولادوں کو اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اور ہم کو بھی اے اللہ جذب فرما لیجئے، یا اللہ بغیر جذب کے ہمارا کام نہیں بن سکتا، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دے، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.